رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا مجلس خبرگان ماہرین اسمبلی کے ارکان سے خطاب 7 نومبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا القاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیر مقدم عرض میکنم به آقایان محترم.
میں آپ سبھی برادران عزیز، محترم حضرات اور مجلس خبرگان کے فعال اراکین کا خیر مقدم اور جناب بوشہری کی تفصیلی تقریر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے مجلس خبرگان کے اس سیشن کی تفصیلات اور بہت اہم باتیں بیان کیں، بہت اہم مسائل پیش کیے۔ کاش ان مسائل کی پیروی اور ان کا مطالبہ کریں اور انشاءاللہ یہ امور انجام پائیں۔ آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے جو باتیں مد نظر رکھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مجلس خبرگان اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے اور ملک کے آئین میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلابی ترین ادارہ ہے۔ انقلابی ترین سے میری مراد یہ ہے کہ یہ اسلامی انقلاب سے سب سے زیادہ مرتبط ہے۔ میں جو اس کو انقلابی ترین ادارہ کہتا ہوں تو اس کی وجہ رہبر کے انتخاب میں اس کا کردار ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے، یہ منفرد کردار ہے اور الحمدللہ کہ مجلس خبرگان اس کردار کے لیے تیار ہے اور اس کو تیار رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند جملے عرض کروں گا۔ اسلامی نظام کے ڈھانچے اور نظام اسلامی کے تمام اداروں میں رہبر کا کردار انقلاب کے ہدف، سمت اور جہت کا تحفظ ہے۔ یہ رہبر کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ انقلاب ایک ہدف کے لیے آیا ہے، البتہ سبھی انقلابوں کے اپنے اہداف ہیں، بنیادی اہداف ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر نظام زندگی کو متغیر کرتے ہیں، الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ اگر اسلامی انقلاب کے ہدف کو مختصراً عرض کرنا چاہیں تو وہ ملک کی عوام کی زندگی میں توحید کی جلوہ گری ہے۔ توحید ایک مفہومی اور معرفتی پہلو رکھتی ہے۔ توحید ایک ایسا امر ہے جو افراد کے فہم و معرفت کے مطابق قابل توسیع ہے۔ معاشرے کی زندگی میں یہ مفہوم نظر آنا چاہیے، کیونکہ توحید کل دین ہے، دین کی بنیاد ہے اور دین اور کل دین کا نام توحید ہے۔ یہ اسلامی انقلاب کا ہدف ہے۔ اس کے بارے میں کافی باتیں، بحث، وضاحت اور تشریح ہے جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی معاشرے کو اس مفہوم سے نزدیک کرنے اور ایک توحیدی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے سعی و کوشش لازم ہے، اور اس راہ میں رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ اس ہدف کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں۔ اس سمت میں بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے محرکات پائے جاتے ہیں، محرک موجود ہے۔ یہ محرک یہ ہے کہ انقلاب اسلامی اور نظام کو آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے اور اپنے ہدف تک پہنچنے سے روکا جائے۔ اس کو روکنا چاہتے ہیں بلکہ پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اب چاہے یہ پیچھے لے جانا ماضی کی رجت پسندانہ صورت کے بجائے نئے لباس میں ہی کیوں نہ ہو، لباس نیا ہو لیکن اصل معاملہ وہی ہے، اس کے محرکات پائے جاتے ہیں۔ ہم نے دوسرے انقلابوں میں بھی یہ محرکات دیکھے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انقلابات کو اہداف تک پہنچنے سے روکنے میں کامیاب رہے، انقلابوں کا راستہ پلٹ دیا۔ آپ مثال کے طور پر فرانس کے انقلاب کو لیجئے جو ہمارے دور کے عظیم ترین انقلابوں میں شمار ہوتا ہے۔ ابھی انقلاب کو 15 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ ماضی کی استبدادی اور آمرانہ سلطنت دوبارہ ملک میں قائم ہوئی، اور پھر وہی ہوا۔ اتنی زیادہ عوامی تحریک، مشہور فرانسیسی مفکرین کی تحریک، عوام کی کوششیں اور جد و جہد، جانی نقصانات قتل عام، مار پیٹ، یہ سب بیکار ہو گیا۔ 15 برس سے کم عرصے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالکل یہی انجام اس سے بدتر شکل میں روس کے انقلاب کا ہوا۔ وہ بھی ایک بڑا انقلاب تھا، انقلاب روس بہت بڑا انقلاب تھا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 10 سال سے بھی کم عرصے میں وہ سارے دعوے، وہ باتیں عدل و انصاف کے جو دعوے کیے جا رہے تھے، مخصوص کمیونسٹ عوامی حکومت کا وعدہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک ڈکٹیٹر، اسٹالین جیسا ایک طاقتور ڈکٹیٹر اقتدار میں آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سبھی انقلابات کے لیے خطرہ موجود ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات پر توجہ دی گئی ہے اور اس کی طرف سے خبردار بھی کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک بار دو بار نہیں بلکہ شاید دسیوں بار۔ قرآن کریم کی آیات میں بار بار پیچھے کی جانب، پرانی حالت پر پلٹ جانے اور اس سے چھٹکارا پا لینے اور نکل جانے کی بات کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مومنین کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور خود کفار کو بھی مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ کفار کو انتباہ دیا جاتا ہے کہ تم اسی ماضی کی روش پر چل رہے ہو۔ سورہ توبہ کی جو آیہ کریمہ ہے، فاستمعتم بخلاقکم کما استمع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذین خاضوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ وہی ماضی کے کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم اسی ماضی کی حالت پر چل رہے ہو۔ یا پھر سورہ ابراہیم کی اس آیہ شریفہ میں کہ بنظر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور پھر یہاں پہنچتے ہیں، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں مومنین کو بھی مخاطب کر کے انتباہ دیا جاتا ہے اور خبردار کیا جاتا ہے۔ میں نے اس حوالے سے 2-3 آیتیں نوٹ کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا ویردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اگر غفلت کی، اگر ان کی اطاعت کی تو پلٹ جاؤ گے، پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے، واپس ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم خبردار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ بھی سورہ آل عمران ہے۔ اور سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم ان دینکم ان استطاعوا۔ یا سورہ بقرہ کی ہی اس آیہ شریفہ میں فرماتا ہے، ود قصیرا من اہل الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ یعنی پلٹ جانے، رک جانے اور پیچھے کی طرف واپس ہو جانے کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اور قرآن کریم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور ہم خود اس تاریخ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں جو ہم سے قریب ہے، اور ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے۔ ماضی کی طرف پلٹنے سے روکنے کے لیے ایک عامل ضروری ہے۔ اسلامی نظام میں یہ عامل قیادت اور رہبری ہے۔ یہ انحراف روکنا قیادت کا کام ہے، رہبریت کا کام ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بنابری مجلس خبرگان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اسمبلی، یہ مجموعہ رہبر کے انتخاب کی ذمہ دار ہے۔ اس اسمبلی کی اہمیت یہ ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ مجلس خبرگان انقلابی ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ معنی و مفہوم کے لحاظ سے اس کی حیثیت یہ ہے۔ مزاق کے لحاظ سے ممکن ہے کہ مختلف صورتحال پیش آئے، کبھی یہ کام ہو اور کبھی نہ ہو۔ چنانچہ خود رہبر کے لیے بھی ممکن ہے کہ یہ کام کر سکے اور کبھی نہ کر سکے۔ البتہ یہ ناقابل تصور ہے کہ وہ نہ چاہے۔ چاہنے اور نہ چاہنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجلس خبرگان کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ خود اس اسمبلی کی ذمہ داری کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجلس خبرگان کی تشکیل اور اس کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام رک نہیں سکتا، یعنی اس میں وقفہ نہیں ہوگا، وقفہ نہیں آ سکتا۔ یعنی مجلس خبرگان موجود ہے جو بات کے رہبر کا تعین کرے گی، یعنی یہ تسلسل پوری قوت اور طاقت اور توانائی کے ساتھ موجود رہے گا۔ مجلس خبرگان کی یہ تیاری، مجلس خبرگان کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے نہ رہے تو مجلس خبرگان فوراً اقدام کرے گی اور بات کے فرد کا انتخاب اور تعین کرے گی۔ لہٰذا یہ ہے بات۔ یہاں ایک ذیلی مفہوم بھی ہے، جو بذات خود بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیادت کی یہ منتقلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کسی فرد اور شخص سے وابستہ نہیں ہے۔ افراد کا کردار ضرور ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں جو انہیں انجام دینی ہیں، ان کے کردار بہت اہم ہیں جو انہیں ادا کرنے ہیں، لیکن نظام ان سے وابستہ نہیں ہے۔ اس خاص شخص کے نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنے راستے پر گامزن رہ سکتا ہے۔ یہ بات خداوند عالم نے عالم وجود کی اہم ترین اور عظیم ترین ہستی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی ہے، افائن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ غور فرمائیں، یہ آیہ کریمہ جنگ احد سے تعلق رکھتی ہے، یعنی خداوند متعال تیسری ہجری میں یہ آیت نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں عوام کو خبردار کرتا ہے۔ اس آیت کی زبان زبان ملامت ہے، مواخذے کی زبان ہے کہ تم قتل پیغمبر کی افواہ سے منتشر ہو گئے اور اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ بعض ایسی باتیں کہہ دیں جو نہیں کہنی چاہیے تھیں، تو کیا پیغمبر نہ ہوتے تو تم پلٹ جاتے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اپنے ماضی پر پلٹ جاتے۔ قرآن مواخذہ کر رہا ہے۔ اب آپ فرض کریں تیسری ہجری میں پیغمبر نہ ہوں، ابھی اسلامی نظام بھی محکم نہیں ہوا، اس میں ضروری توانائی نہیں ہے، اور پیغمبر کو بھی ان کے درمیان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان حالات میں خداوند عالم یہ قبول نہیں کرے گا کہ لوگ پلٹ جائیں۔ انقلبتم علی اعقابکم یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا انحصار افراد پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ مجلس خبرگان کے اہم ترین فرائض ہیں، یعنی جو باتیں میں نے عرض کیں ان میں سے مجلس خبرگان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ فطری طور پر یہ اہمیت مجلس خبرگان کے کندھوں پر سنگین فریضہ بھی ڈالتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس خبرگان کو اپنے انتخاب میں بہت زیادہ دقت نظری اور توجہ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ حد اکثر دقت نظری اور توجہ سے کام لے۔ آئین جمہوریہ اسلامی میں رہبر کے لیے ضروری شرائط کا ذکر موجود ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انقلاب اور ہدف انقلاب پر قلبی اعتقاد رکھتا ہو۔ یہ اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے، انتھک تحریک اور بغیر رکے آگے بڑھتے رہنے کا عزم ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری اس کو سونپنا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ افراد میں ان شرائط کو دیکھا جائے، اس کے بعد انتخاب کیا جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مجلس خبرگان کے تعلق سے عرض کی۔ یہ ہمارے زمانے کے عظیم مجاہد کے 40ویں کے ایام ہیں۔ عظیم مجاہد حقاً اور انصافاً سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رفع اللہ قدرہ وعظم اللہ اجرہ، ہمارے زمانے کے عظیم مجاہد تھے۔ یہ ان کی شہادت کے 40ویں کا ایام ہیں، یہ ان کی یاد کے دن ہیں۔ شہید ہنیہ، شہید صفی الدین، شہید یحییٰ سنوار، شہید نیل فروشان اور دیگر شہداء استقامت کی یاد کے ایام ہیں۔ میں ان کے بارے میں اپنی گزارشات کے شروع میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اب عرض کرتا ہوں۔ اس اسمبلی کے شہداء کو بھی یاد کریں، شہید رئیسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید آل ہاشم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی یاد کریں۔ خدا ان سبھی شہداء کے درجات بلند کرے، اللہ ان سبھی شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ عظیم ہستیاں جن کے نام میں نے لیے، شہید نصر اللہ اور حال میں شہید ہونے والے دیگر شہداء، حقاً اور انصافاً انہوں نے اسلام کی عزت کو بڑھایا، استقامتی محاذ کو بھی عزت عطا کی، اور اس محاذ کی طاقت و توانائی دگنی کر دی۔ یہ سبھی جن کے نام میں نے لیے، ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ شکل میں کام کیا۔ ہمارے عزیز سید حسن نصر اللہ شہداء کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو گئے، وہ خود اس درجے تک پہنچ گئے جس کی انہیں آرزو تھی، لیکن یہاں انہوں نے ایک جاویدانہ زندگی کی یادگار چھوڑی، اور وہ ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ کو سید کی شجاعت، درایت اور اس عجیب و غریب توکل کی برکت سے جو ان کے اندر تھا، غیر معمولی رشد ملا، اور حزب اللہ ایک ایسی تنظیم میں تبدیل ہو گئی کہ انواع و اقسام کے اسلحے اور تشہیراتی وسائل سے لیس دشمن اس پر غلبہ نہ پا سکا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر غالب نہ آ سکے گا۔ شہید سید حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کو ایک ایسی تنظیم میں بدل کر رکھ دیا۔ البتہ ان کی شہادت میں امریکہ کی واضح اور آشکار مشارکت سب کو معلوم ہے۔ واقعی امریکی حکومت کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین ہیں۔ غزہ اور لبنان میں جو جرائم انجام پائے ان سب میں امریکہ کھلا شریک ہے، یہ بات آج سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے تحلیل و تجزیے میں کہا جاتا تھا، لیکن اب سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض یورپی ممالک بھی باقاعدہ شریک ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مجاہدانہ کام جو آج الحمدللہ پوری طاقت سے جاری ہیں، لبنان میں بھی، غزہ میں بھی اور فلسطین میں بھی، اور یقیناً ان سے حق کو کامیابی ملے گی اور محاذ حق کامیاب ہوگا، استقامتی محاذ کو کامیابی ملے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہماری امید وابستہ ہے اور ان تمام حوادث اور وعدہ الہی سے محسوس ہوتا ہے، اور یہی حتمی نتیجہ بھی نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو وعدہ الہی کی دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حوادث اس آیہ شریفہ کے مکمل مصداق ہیں۔ اذن الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدم السوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکروا فیہا اسم اللہ کثیرا۔ وہ چرچ پر بمباری کرتے ہیں، اسپتالوں پر بمباری کرتے ہیں، مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، یعنی واقعی وہ اس آیہ شریفہ دفع اللہ الناس بعضہم ببعض کے مصداق کامل ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس آیت کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے، ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ وہ تاکید جو اس عبارت میں پائی جاتی ہے، یہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسروں کو دفاع کرنا ہے، یعنی مظلوم کے ذریعے ظالم اور مجاہدین فی سبیل اللہ کی مجاہدت سے جارے اور غاصب کو دفاع کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے، ولینصرن اللہ من ینصرہ، یہ وعدہ الہی ہے، یعنی فرمان الہی ہے، اور اس میں شک جائز نہیں ہے۔ وعدہ الہی پر شک جائز نہیں ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند عالم نے کیا ہے، اب تک وہی ہوا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ ایک طرف آیات اور وعدہ الہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا تجربہ۔ ان طویل برسوں کے دوران، تقریباً 40 برس اور 30 سے زائد برسوں کے دوران، حزب اللہ نے ایک بار صہیونی حکومت کو بیروت سے نکالا، ایک بار سیدا سے پیچھے دھکیلا، ایک بار سور شہر سے نکالا، اور ایک بار پورے جنوبی لبنان سے، شہروں سے، دیہاتوں سے، بستیوں سے نکال کر باہر کیا۔ لبنان کی پہاڑیوں کو صہیونی حکومت کے نجس وجود سے پاک کیا، اور حزب اللہ کی توانائی میں مسلسل اضافہ ہوا۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کے ایک چھوٹے سے گروہ سے یہ ایک اتنی بڑی طاقت، ایک عظیم طاقت میں تبدیل ہو گئی کہ جس نے اس سر تپا مسلح دشمن کو، جو فوجی اسلحے، تشہیراتی اسلحے، سیاسی اسلحے، اقتصادی اسلحے سے، اور دنیا کے بڑے فاسقوں فاجروں جیسے یہی امریکی صدر وغیرہ کی بھرپور حمایت کے اسلحے سے لیس ہے، اس کے باوجود اس طاقت کو متعدد بار پیچھے دھکیلا اور شکست فاش دی۔ یہ خود ہمارا مشاہدہ ہے، اور بالکل یہی تجربہ فلسطینی استقامتی محاذ کا بھی ہے۔ وہ بھی 2008 سے اب تک 9 بار صہیونی حکومت کو جنگ میں شکست دے چکا ہے۔ آج بھی جو معمولی سطح کے انسان کو ظاہر میں نظر آتا ہے، اس کے برخلاف فلسطینی استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت پر غلبہ حاصل کیا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد حماس کو جڑ سے ختم کرنا تھا، لیکن نہ کر سکی۔ اتنے انسانوں کا قتل عام کیا اور دنیا کو اپنا مکروہ چہرہ دکھایا، اپنی خباثت سب پر ثابت کر دی، اپنی مذمت کروائی، الگ تھلگ ہو گئی۔ تحریک استقامت اور حماس کے لیڈروں کو شہید کیا، اور یہ سمجھ لیا کہ حماس ختم ہو گئی، لیکن حماس اسی طرح جنگ کر رہی ہے اور اسی طرح جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس سب کا مطلب صہیونی حکومت کی واضح شکست ہے۔ اسی طرح حزب اللہ ہے، حزب اللہ بھی اسی طرح ہے، طاقتور ہے۔ اب کچھ لوگ لبنان میں اور دوسری جگہوں پر یہ گمان کر کے کہ حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے، حزب اللہ کے کاموں پر اس کی برائی کرنے لگے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، غلطی پر ہیں، وہ خام خیال ہیں، وہم و گمان میں مبتلا ہیں۔ حزب اللہ توانا ہے، جد و جہد کر رہی ہے، یہ صحیح ہے کہ سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین جیسی اس کی عظیم شخصیات باقی نہیں رہی، لیکن یہ تنظیم الحمدللہ اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنی اندرونی اور معنوی طاقت کے ساتھ، اپنے جوش و ولولے کے ساتھ باقی ہے، اور دشمن اس پر غلبہ نہیں پا سکا ہے، اور انشاءاللہ کبھی بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں پا سکے گا. انشاءاللہ یہ علاقہ اور دنیا مجاہدین فی سبیل اللہ کے ہاتھوں سینی حکومت کی آشکار شکست دیکھے گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ حضرات بھی مشاہدہ کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.